بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں سوریانی زبان کو سیکھ لوں. تورات یہ عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی. یہ عبرانی اور سوریانی دونوں قریب قریب زبانیں ہیں. استعمال کے اعتبار سے، الفاظ اور معنی کے اعتبار سے، ایک روایت میں الفاظ یوں ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہود مذہب کے لوگوں کی خط و کتابت اور تحریر کو سیکھ لوں کہ یہودی لوگ کیسے لکھتے ہیں، کیسے خط و کتابت کرتے ہیں، وہ طریقہ میں سیکھ لوں. تو کیا وجہ حضور نے ان کو یہودیوں کی تحریر سیکھنے کے لیے فرمایا؟ اس لیے کہ امن نہیں رکھتا ہوں میں یہودیوں کے خط و کتابت پر، یہودیوں کی تحریر کے اوپر. ما آمن کا مطلب کیا؟ امن نہ رکھنے کا. نمبر ایک، یہودیوں کے متعلق عدم اعتماد، عدم اطمینان یہودیوں کے بارے میں. کیا عدم اطمینان؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی یہودی کے نام پر، یہودی بادشاہ کے نام پر کوئی تحریر لکھنی ہوتی یا معاہدہ لکھنا ہوتا تو کسی یہودی کو ہی واسطہ بنانا پڑتا جس کو سوریانی یا عبرانی زبان آتی ہو. اب حضور کیا لکھواوے اور وہ کیا لکھے؟ ہو سکتا ہے کہ حضور نے جو بات لکھنے کے لیے فرمایا وہ نہ لکھے اور اپنی طرف سے کوئی دوسری بات لکھ دیوے. اس لیے کہ مسلمانوں میں اس وقت کسی کو سوریانی عبرانی زبان آتی نہیں تھی، یہودیوں کا سہارا لینا پڑتا تھا. اب وہ جو چاہے لکھ دیوے. تو اس میں امکان اس بات کا تھا کہ یہودی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات میں اپنی طرف سے کمی بیشی کر دیوے. حضور نے جو نہیں کہا وہ لکھ دیا، کمی بیشی کر دی، اضافہ کر دیا. یہی حال تحریر پڑھنے میں بھی ہو سکتا ہے کہ کسی یہودی کی طرف سے خط آیا حضور کے نام. اب کسی مسلمان کو تو خط پڑھتے آتا نہیں، عبرانی سوریانی. اب یہودی کو بلایا کہ بھئی یہ خط پڑھو، تو اندر لکھا کیا ہے اور وہ پڑھ کے سنا کیا رہا ہے. تو دونوں امکانات تھے. حضور اگر کسی یہودی بادشاہ کے نام خط لکھے یا کسی یہودی بادشاہ کا خط حضور کے نام آوے یا کوئی معاہدہ لکھا جائے تو اس کے اندر اپنی طرف سے یہودی کمی بیشی کرے لکھنے میں، پڑھ کے سنانے میں. اس کا بڑا خطرہ لگا رہتا تھا. اسی لیے بہتر یہ سمجھا گیا کہ کسی مسلمان ہی کو یہودی زبان آ جائے، عبرانی سوریانی زبان سیکھ لیوے، تاکہ پورے اطمینان کے ساتھ حضور اپنا خط مبارک لکھوا سکے، خط مبارک پڑھوا سکے. تو حضور نے حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا تھا. انہوں نے کام شروع کر دیا. عبرانی سوریانی کے ٹیوشن کلاسز جہاں چلتے ہوں گے وہ انہوں نے اٹینڈ کرنے شروع کر دیے کہ چلو یہ زبان سیکھ لیوے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اور آپ کے حکم کی برکت دیکھو. حضرت زید کہتے ہیں कि आधा महीना भी गुजरा नहीं था कि मैंने सुरियानी जबान सीख ली, आधे महीने में पूरी उनकी जुबान सीख डाली। फकाना, फिर जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी यहूदी के नाम पर खत लिखा तो मैं लिखता था, यानी अब यहूदियों की मोहताजी खत्म हो गई। जब कभी भी जरूरत पड़ती कि सुरियानी जबान में खत लिखना है, इबरानी जबान में खत लिखना है, तो मैं लिखता था हुजूर की तरफ से। जब कभी जरूरत पड़ती थी कि खत पढ़ के हुजूर को सुनाया जाए, तो मैं हुजूर को खत पढ़ करके सुना दिया करता था। गोया यहूदियों की जो मोहताजी थी वो खत्म हो गई। व इज़ा कतबु इलै, और जब यहूदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत लिखते थे तो मैं हुजूर को वो खत पढ़ के सुनाया करता था। इससे क्या मालूम हुआ कि मुसलमानों के माशरे के अंदर हर किस्म के अफराद का होना जरूरी है। इमाम गिज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने भी ये मजमून लिखा है कि मुसलमानों के माशरे में हर किस्म के अपने अफराद होने चाहिए। कातिब भी होने चाहिए, हजाम भी होने चाहिए, लोहार भी होने चाहिए, तबीब और इंजीनियर भी होने चाहिए, साइंस और टेक्नोलॉजी को जानने वाले भी होने चाहिए, ताकि मुसलमान किसी दूसरे का मोहताज न रहे। उलूम फ़नून हुनर के एतबार से हर किस्म के जानने वाले माहिर फ़न मुसलमानों में हो जावे। अब ये हज़रत ज़ैद इब्ने साबित इबरानी सुरियानी ज़बान सीखने के लिए यहूदियों के पास ही गए होंगे। इससे मालूम हुआ कि गैर मुस्लिम से इस तरह का इल्म हासिल करना जायज़ है, यानी ज़रूरी दुनियावी उमूर सीखने के लिए किसी गैर मुस्लिम टीचर के पास जाना जायज़ है, और उनके पास जाकर के सीख लेवे इस तरह की चीज़ों को। बहरहाल इस चीज़ को पसंद किया गया, तो ये होना चाहिए कि हमारे कुछ उलमा अरबी और अंग्रेज़ी, फ्रांसी, स्पानिश, दुनिया की मुख्तलिफ ज़बान के अंदर महारत रखने वाले हो, ताकि उस ज़बान में वो बयान भी कर सके, इस्लाम समझा भी सके, मजामीन भी लिख सके। ऐसे उलमा होने चाहिए ताकि दीन की सही तर्जुमानी हो सके। जी हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नक़ल करते हैं कि जब तुम में से कोई आदमी मजलिस में पहुंच जावे तो पहले सलाम करे, यानी किसी मजलिस में जाकर के ऐसे ही बैठ नहीं जाने का, बल्कि पहले सलाम करने का। फ़इन बदा लहू, अगर वहां पहुंचने के बाद सलाम करने के बाद ठीक लगा तो बैठे, अगर उसको ये मुनासिब लगे कि मैं इस मजलिस में बैठ जाऊं तो बैठ जावे, और अगर बैठना मुनासिब न लगे तो सलाम करके आगे बढ़ जावे। लेकिन जब किसी मजलिस के करीब पहुंचे तो पहले सलाम करे। सुम्मा इज़ा कामा, फिर जब वहां से खड़ा हो जावे। खड़ा होने का मतलब ये है कि चाहे मजलिस में बैठा हो या मजलिस में बैठा न हो, जब वहां से चलने का इरादा करे, मजलिस से चल करके आगे जाने का इरादा करे, चाहे बैठा हो चाहे बैठा न हो, तो सलाम करके वहां से रवाना होवे, सलाम करके आगे बढ़े। तो बहरहाल मजलिस से आगे बढ़ना हो तो सलाम करके आगे बढ़े, चाहे बैठा हो कि बैठा न हो। फलैसतिल उला बिअहक मिनल आखिरा, पहला सलाम करना दूसरा सलाम करने से बेहतर नहीं है, यानी दोनों सलाम बराबर बराबर के दर्जे में हैं। पहुंचते वक्त का सलाम, रवानगी के वक्त का सलाम, दोनों सलाम ثواب فضیلت نیکی کے اعتبار سے برابر کا درجہ اور مقام رکھتے ہیں. ایسا نہیں کہ گئے اور سلام کیا اس کا ثواب بڑھ گیا نکلتے وقت کے سلام کے مقابلے. نہیں, دونوں سلام کی فضیلت برابر برابر ہے. جی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, راستوں کے اوپر بیٹھنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے, یعنی بلا ضرورت بلا وجہ راستوں پر روڑوں پر بیٹھنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے. ہاں اگر راستے پر بیٹھنا ہو, الا لمن ہد السبیل, جو راستے کی رہبری کرے. راستے کی رہبری کرنے کا کیا مطلب؟ جس کو راستہ معلوم نہ ہو اس کو راستہ بتلاوے, بھولنے والے کی رہبری کرے, اندھوں کو راستہ بتلاوے. ورد تحیہ, اور سلام کا جواب دیوے, اور حرام چیزوں سے نظر جھکا کر کے بیٹھے, اور کسی کا بوجھ اٹھانے میں مدد کرے, یعنی مجبور کی مدد کرے. یہ تین امور اور بڑھ گئے. پیچھے چند چیزیں گزری تھی راستے کا حق ادا کرنے کے بارے میں, یہ مزید اس میں اضافہ ہو گیا. بالا راستے پر بیٹھو, آپ دیکھو کہ بھائی کوئی آدمی بوجھ لے کر کے جا رہا ہے, تو لاؤ آدھا بوجھ میں اٹھا لیتا ہوں, آپ کا آپ کے گھر میں پہنچا کر کے آتا ہوں, تاکہ وہ بوجھ اٹھانے والے کو سہولت ہو جائے, آسانی ہو جاوے. یہ نہیں کہ کوئی بوجھ اٹھا کے لے کر کے جا رہا ہے تو ایک دھکا اور مارے تاکہ بیچارہ سامان کے ساتھ نیچے گرے, ایسا نہ ہو, بلکہ اس کا بوجھ اٹھانے میں مدد کرنے کا کام کرے. یہ جو مرکز نظام الدین سے دعوت و تبلیغ کا کام شروع ہوا, تو اس کی کیسے ابتدا ہوئی اس کے حالات پڑھو. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے ہیں مولانا الیاس صاحب اور ان کی دینی دعوت میں, تو مولانا الیاس صاحب کے والد حضرت مولانا اسماعیل صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ, وہ اصل تو وہاں نظام الدین پہلے پہنچے تھے. اور جو مرکز کی مسجد ہے اس کا نام ہے بنگلے والی مسجد, اس لیے کہ اس علاقے میں وہی ایک مسجد ایسی تھی کہ جس کے اوپر پترے تھے, اور اس زمانے میں ٹین کی مسجد پترے کی بہت قیمتی سمجھی جاتی تھی, اس لیے اس کا نام بن گیا بنگلے والی مسجد. تو وہاں سے مولانا اسماعیل صاحب نے کام شروع کیا. تو حالات میں لکھا ہے شروع زمانے میں کہ میوات کے لوگ جو دلی میں مزدوری کرنے کے لیے آتے, تو مزدور حمالی کا کام کرتے, کلی کا. تو حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان میواتی کلی حمالوں کے بوجھ کو اپنے سر پر اٹھا لیتے. وہ بیچارے دوپہر میں سخت گرمی میں سامان اٹھا کے لے کے یہاں سے وہاں وہاں سے یہاں جاتے ہوتے, تو مولانا اٹھا لیتے, لاؤ میں تمہارے کام میں مدد کروں. پھر سامان پہنچاتے, پھر ان کو لا کر کے بٹھاتے, کنویں میں سے پانی نکال کے ان کو پلاتے سخت گرمی میں, اور ان کو آرام دیتے. اس طرح وہاں سے دعوت کا کام شروع ہوا ہے سامان اٹھانے سے. مولانا اسماعیل صاحب کاندلوی, مولانا الیاس صاحب کے والد. جی. ایک لسٹ مرتب کر لو پیچھے کی تین روایتیں, اور اس روایت کو سامنے رکھ کر راستے پر گزر راستے پر بیٹھنے کے شرائط حقوق ایسا کوئی شاندار عنوان لگا کر نمبر وار بنا ڈالو. پھر اس کو کمپوزنگ کروا کے سب مسجدوں پہ لگوا دیتے ہیں, دو چار دن میں یہ کام کر ڈالو. جی. فقال له ابو ذر حفظ الله يا ادم اذا الى اولئك الملائكه لا ملائكه من دون فقل
السلام عليكم فقال السلام عليكم قالوا عليه السلام ورحمة الله ثم رجع إلى ربي فقال إن هذه تحيتك وتحية بني قبيلهم فقال له الله يداه مفروضتان اختر أيدهم ما شئت فقال اختر يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور آدم علیہ السلام کے جسد میں روح فونکی عطاس ان کو چھینک آ گئی آدم علیہ السلام کو تو انہوں نے کہا الحمدللہ گویا اللہ کی حمد کی اللہ کی توفیق اور اللہ کی اجازت سے فحمد اللہ بإذنہ اللہ تعالی کی توفیق اور اللہ کی اجازت سے اللہ تعالیٰ کی حمد کی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور تعریف کرنا ایک بڑا عظیم الشان کام ہے جو اللہ کی توفیق اور اللہ کی اجازت سے ہی آسان ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرمایا یرحمک اللہ یا آدم اے آدم اللہ تم پر رحم فرماوے یعنی میری طرف سے تمہارے کے اوپر رحمت ہو جاؤ یہ سب فرشتے بیٹھے ہیں نا وہاں جاؤ الا ملئم منہم جلوس فرشتوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے جاؤ ان فرشتوں کے پاس اب یہ جو فرمایا کہ جاؤ فرشتوں کی جماعت کے پاس تو بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جملہ ہے یہ جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے بعض کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ باری تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے اور وہاں جا کر کے ملائکہ کو کہو السلام علیکم تو آدم علیہ السلام تو اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے اٹھ کے چلے اور جا کر فرشتوں کی جماعت کو کہا السلام علیکم تو فرشتوں نے جواب میں کہا علیک السلام ورحمۃ اللہ آدم تم پر بھی سلام ہو اور تم پر بھی اللہ کی رحمت ہو تو گویا آدم علیہ السلام نے جن الفاظ میں سلام کیا تھا اس سے زیادہ الفاظ میں جواب دیے ملائکہ نے ثم رجع الى ربه پھر آدم علیہ السلام واپس لوٹ کے اپنے رب کے پاس آ گئے یعنی اللہ نے سلام کرنے بھیجا تھا گئے سلام کیا اور سلام کر کے واپس اللہ کے پاس آ گئے آدم علیہ السلام اب اللہ نے کیا فرمایا اللہ فرماتے ہیں آدم یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا آپس میں تحیہ ہے تمہارا بھی تحیہ ہے اور تمہاری اولاد کا بھی آپس کے اندر تحیہ ہے تحیہ کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں جب بھی ملے تو ان کو یہ سکھاؤ کہ تم کو یہ کلمات بولنے کے تمہیں یہ کلمات زبان پر لانے کے یہ سکھا دو تم بھی عمل کرو تمہاری اولاد بھی اس کے اوپر عمل کرے فقال له اللہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے فرمایا وَيَدَاهُ مَقْبُودَتَان اور اللہ تعالی کے دونوں ہاتھ بند تھے مٹھی بند تھی اللہ تعالی کی تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلات والسلام کو ایک بات ارشاد فرمائی اس حال میں ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی دونوں ہاتھ مٹھیاں بند تھیں یعنی جس طرح کوئی شخص کسی چیز کو اپنے ہاتھ میں بند کر کے چھپا لیتا ہے ایسی حیعت قضائی کا بیان ہے جیسے ہمارے یہاں بھی بچوں کہتے ہیں لے بیٹا دیکھ ہیں اس میں تیرے لیے کچھ ہے یہ ایک ہماری یہاں کہتے اس طرح تو باری تعالیٰ نے بھی اس طریقے سے حضرت آدم علیہ الصلات والسلام کو بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو آدم اختر ایتہما شئت یہ دونوں مٹھی میں سے جو چاہے تم پسند کر لو یعنی یہ دو مٹھی ہے بند مٹھی ہے उसमें से जो चाहे आदम ले लो, बन मुट्ठी करोड़ की अपने यहां कहते हैं ना, तो कहा दोनों मुट्ठी अल्लाह ताला के दोनों हाथ बंद है और अंदर क्या था मालूम नहीं, लेकिन अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को फरमाया देखो ये दो बंद है, उसमें से एक पसंद कर लो, क्या चाहिए तुमको, जो चाहे तुम पसंद करो। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि दो मुट्ठी बंद है, दो में से एक लेने का इख्तियार है, चलो दाहिनी मुट्ठी में पसंद कर लो। तो मैंने मेरे रब की दाहिनी मुट्ठी को पसंद कर लिया। अब कहीं ऐसा न होवे कि दाहिनी मुट्ठी पसंद कर ली तो उसकी वजह से बाई तरफ वाली मरजू हो जावे, बाई तरफ वाली गैर अहम हो जाए, बाई तरफ वाली मुट्ठी मबजूल हो जाए। इसलिए क्या फरमाया, वकीलता यदई रब्बी यमीनुन मुबारकतुन, मेरे रब के तो दोनों हाथ दोनों मुट्ठी बरकती है और दोनों हाथ ही यमीन है। यानी ये आम इंसानों की तरह नहीं है कि इंसान जानवर फरिश, इसमें क्या होता है कि दाहिनी तरफ बरकत वाली और बाई तरफ को उर्फ के अंदर जो है खिलाफ बरकत समझते हैं, राइट साइड को सही समझते हैं, लेफ्ट साइड को जरा खिलाफ सही समझते हैं। का अल्लाह के मामले में ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला के मामले में तो दोनों तरफ बराबर है। जिसको हम यमीन कहते हैं वो भी यमीन, और जिसको हम हमारे तौर पर शिमाल कहते हैं वो भी यमीन, वो भी मुबारक, वो भी बरकत वाला। तो अल्लाह ताला की दोनों मुट्ठी दोनों हाथ बराबर के दर्जे के हैं, बरकत के एतबार से और यमीन के एतबार से, वहां दोनों में कोई फर्क नहीं है। अब ये जो जुमला है ना वकीलता यदई रब्बी, तो बास कहते हैं कि आदम अलैहिस सलाम का कलाम नकल किया गया, बास कहते हैं कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम है। थुम्मा बसतहा, अब सवाल ये पैदा होता है कि दो मुट्ठी बंद, फिर उसमें से एक मुट्ठी आदम अलैहिस सलाम ने पसंद कर ली और जो है फिर यूं कहा कि मेरे रब की दोनों मुट्ठियां यमीन हैं और बड़ी मुतबर्रक है, उसका क्या मतलब होगा कि दोनों मुट्ठी बंद, फिर आदम अलैहिस्सलाम को इख्तियार दिया गया दो में से एक पसंद कर लो, आदम अलैहिस्सलाम ने एक दाहिनी तरफ वाली मुट्ठी पसंद कर ली, फिर फरमाया कि दोनों मुट्ठी बरकती है, क्या मतलब ये सब चीजों का। नंबर एक, ये सब चीजें मुतशाबिहात के कुबेल से हैं, हमारी तरह जाहिरी हाथ मुराद नहीं है, जिस्मानी हाथ मुराद नहीं है, ये मुतशाबिहात के कुबेल से हैं। एक मतलब ये लिया जाएगा। नंबर दो, दूसरा मतलब ये है कि बाई जानिब लोगों के उर्फ में ताकत और कुव्वत और पकड़ने के एतबार से कम समझी जाती है, कि आदमी दाहिने हाथ से जितनी मजबूती से पकड़ पाता है, दाहिने हाथ में जितनी कुव्वत है, बाएं में उसके मुकाबले में थोड़ी कम है। लेकिन यहां ये बतलाना है कि अल्लाह सुबहानहु व ताला की किसी भी सिफत में कोई कमी और नुक्स नहीं है, अल्लाह का यमीन शिमाल कोई भी सिफत उसमें कोई नुक्स और किसी तरह की कमी नहीं है। नंबर तीन, मुराद है अल्लाह ताला की तमाम नेमतों के ऊपर शुक्र, यमीन शिमाल हर तरह की नेमत अल्लाह ताला की उसके ऊपर शुक्र करना, ये यहां पर मुराद है। नंबर चार, अल्लाह ताला का करम, अल्लाह का एहसान, अल्लाह की जुदो सखा, ये मुराद है रिवायत के अंदर। नंबर पांच, हाथ बोलकर कुदरत मुराद है, कुदरत हाथ बोल करके कुदरत मुराद है। नंबर छह, हाथ बोल करके खैर बरकत मुराद है, چونکہ عام طور پر آدمی سخاوت دائنے ہاتھ سے کرتا ہے، گویا کہ یہاں خیر برکت سخاوت مراد ہے. نمبر سات، دائنے ہاتھ سے مراد بعضوں نے یوں لی کہ ایک جانب سے ہدایت، ایمان، دلال، کفر کو پیدا کرنا مراد ہے، کہ اللہ کے ایک ہاتھ میں ایمان، کفر، ہدایت، دلال، اس کو پیدا کرنے کی قدرت، اور دوسری طرف سے مراد ہے بندوں پر، مخلوق پر لطف کرنا، آسانی کرنا، رہنمائی کرنا، عدل و انصاف اور حکمت کے معاملات کرنا، یہ سب چیزیں مراد ہے. تو اس طرح دو ہاتھ دکھا کر کے آدم علیہ السلام کو ایک طرف پسند کرنے کا اختیار دیا گیا، آدم علیہ السلام نے یمین کو پسند کر لیا. اب کیا نکلا؟ یمین کو پسند کیا اور کھولا تو جیسے کہ کہا جائے کہ چلو بچوں کیا چاہیے آپ کو، تو بچے کہے کہ ادھر والے ہاتھ کی چیز، دیکھو کھولو کیا نکلا. اس طریقے سے جی بس. اب جو اس دائنی طرف والے ہاتھ کو کھولا تو کیا نکلا؟ آدم علیہ السلام اور ان کی قیامت تک آنے والی اولاد کی شکل صورتیں نکلی. عجیب بات، اللہ تعالی نے جب دائنی طرف والا ہاتھ کھولا تو اس میں سے آدم علیہ السلام اور ان کی قیامت تک آنے والی ذریت اور اولاد سب نکل پڑی ایک ساتھ. اس لیے کہ اللہ تعالی کی قدرت کے سامنے کیا حیثیت ہے. والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه، اللہ تعالیٰ کا تو معاملہ ایسا ہے، جب فرشتوں کا معاملہ ایسا ہے کہ جبرائیل، میکابیل، اسرافیل، اسرائیل، ان فرشتوں کو اللہ نے اتنی بڑی سائز میں پیدا کیا کہ تمام عالم ان کی ہتھیلی کے اندر ہے، تو پھر ان کو پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ کی مٹھی اور ہاتھ کا تو کیا حال ہوگا. تو وہ ایک مٹھی دائنی طرف والی کھولی تو آدم اور ان کی قیامت تک کالی اولاد سب نکل پڑی. فقال، تو اللہ تعالیٰ سے آدم علیہ السلام پوچھ رہے، اے میرے رب، یہ جو لنگار نکل پڑی یہ کون لوگ ہے؟ سب نکل پڑے تو یہ سب جو نکلا لاؤ لشکر اتنا لمبا چھوڑا کا، یہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آدم، یہ سب تمہاری اولاد ہے. یہ عالم غیب اور عالم ارواح کا معاملہ ہو رہا ہے. اب جو آدم علیہ السلام دیکھنے لگے تو اپنی اولاد میں ہر انسان کی عمر کتنی ہوگی، یہ دو آنکھوں کے درمیان لکھی ہوئی تھی تمام کی، کہ بھئی ان کی 1000 سال ہوگی، ان کی 10 سال ہوگی، ان کی 100 سال، ان کی 60 سال، ان کی 800 سال، سب کی عمریں دو آنکھوں کے درمیان لکھی ہوئی. آدم علیہ السلام پڑھ رہے، فیضا فیم رجل، اب یہ جو پورا مجمع نکل آیا تو اس میں ایک آدمی پر نظر پڑی آدم علیہ السلام کی، ازواہم، جو تمام لوگوں کے اندر بڑے چمکدار تھے، یا من ازواہم کہا کہ تمام لوگوں کے اندر سے بڑے چمکدار تھے، تو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ چمکدار تھے یا چمکدار لوگوں میں سے ایک آدمی پر آدم علیہ السلام کی نظر پڑی. تو وہ چمکدار آدمی کو دیکھ کر آدم علیہ السلام نے اللہ کو پوچھا، یا ربی من ہذا، اے اللہ، یہ بہت چمک رہے ہیں، کون چمکیلے چمکتے بزرگ کون ہیں؟ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ آدم، یہ تو تمہارے بیٹے داؤد ہے، داؤد علیہ السلام ہے تمہاری اولاد میں سے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی تمام ذریت کو جو باری تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اس میں داؤد علیہ السلام سب سے زیادہ چمک والے کیسے تھے، سب سے زیادہ چمکیلے کیسے تھے؟ تو باشرا نے تو اس کی تشریح یوں کی ہے کہ دراصل جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر مبارک, پھر عمر مبارک کے اندر جو درخواست اور بیشی زیادتی کی بات آگے آ رہی ہے وہ قصے کو بیان کرنے کے لیے داؤد علیہ السلام کو سامنے کیا گیا. جیسے کہ کسی کی اہمیت جتلانی ہو تو اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, زیادہ سامنے نمایاں کیا جاتا ہے. تو اصل داؤد علیہ السلام کی عمر کا قصہ بیان کرنا ہے, اس لیے ان کو نمایاں شخصیت کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. باقی دوسرے حضرات بھی ہیں لیکن ان کو نمایاں کر کے سامنے لایا گیا تاکہ ان کی عمر کے بارے میں سوال جواب والا واقعہ مرتب ہو جاوے. نمبر دو, حضرت داؤد علیہ الصلات والسلام کی شکل میں اس عالم غیب میں ایک خاص قسم کی نورانیت اور چمک تھی, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خاص قسم کی نورانیت اور چمک داؤد علیہ السلام میں دنیا میں بھی برقرار رہے. اور دیکھو بھائی, تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ خوبیاں رکھی ممتاز. ایک تو ہے کہ ہر نبی کمالات والے, اور ایک ہے دوسری چیز کہ ہر نبی میں کچھ نہ کچھ امتیازی خوبی رکھی اللہ تعالیٰ نے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, تو کمالات اوصاف کے اعتبار سے سب نبی برابر, لیکن کچھ نبیوں میں کچھ خصوصی صفات اللہ تعالیٰ نے رکھے. تو گویا کہ حضرت داؤد علیہ السلام میں کوئی خاص قسم کی نورانیت اور چمک باری تعالیٰ نے رکھی تھی, اس کا یہاں پر تذکرہ ہے. اور کوئی ایکات جزوی فضیلت کی وجہ سے تمام انبیاء پر داؤد علیہ السلام کی فضیلت ثابت نہیں ہو جاتی ایک جزوی فضیلت کی وجہ سے. تیسری بات, بعض حضرات کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام ہی کیوں سامنے آئے, اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام میں ایک علت مشترکہ ہے. کیا ہے علت مشترکہ؟ کہ خلافت ارضی یہ آدم علیہ السلام میں تھی اور پھر داؤد علیہ السلام کو ملی. حضرت آدم علیہ السلام نبی بھی ہے اور زمین پر اللہ کے خلیفہ اور بادشاہ بھی ہے, دونوں منصب اللہ نے ان کو عطا فرمائے ہیں. خلافت فی الارض, زمین کی بادشاہت اور نبوت. پھر آدم علیہ السلام کے بعد یہ دونوں سلسلے الگ ہو گئے, نبوت الگ رہی, خلافت الگ رہی. ایک طویل عرصے تک نبوت اور خلافت الگ چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی, یہاں تک کہ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں آ کر کے خلافت اور نبوت دونوں جمع ہو گئی. داؤد علیہ السلام نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے. یا داؤد انا جعلنا کا خلیفتن فی الارض, دونوں چیز داؤد علیہ السلام میں آ کے اکٹھا ہو گئی, اس لیے حضرت داؤد علیہ السلام سامنے آئے. چونکہ داؤد علیہ السلام اور آدم علیہ السلام میں یہ تھی علت مشترکہ, اس لیے وہ سامنے نمایاں نظر آئے. تو پوچھا کہ کون ہے, تو اللہ نے فرمایا تمہارے بیٹے داؤد. معلوم ہو کہ بعض موقع پر انسان اولاد کو بھی نہیں پہچان پاتا ہے, ثابت ہو گیا. ثم يرد الى ارذل العمر لكلا يعلم بعد علم شيئا, بہت سے بوڑھے ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی سگی اولاد کو بھی نہیں پہچان دے. یہ عالم غیب اور عالم ازل سے ہوتا چلا آ رہا ہے. دیکھو اور پھر کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے, میں نے تمہارے بیٹے داؤد کے لیے ان کی عمر میں 40 سال لکھے ہیں. 40 سال ان کی زندگی ہوگی, دنیا میں آ کے چلے لگائیں گے وہ. قال یا رب زد فی عمری, تو آدم علیہ السلام درخواست کرنے لگے, اللہ میرے بیٹے داؤد کی عمر کچھ زیادہ کر دو نا. تو اللہ نے کیا, تو داؤد اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ذالک الذی کتبت له, میں نے اس کی تقدیر میں 40 ہی لکھی ہے, اب اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی. تو آدم علیہ السلام کیا کہنے لگے, اے ربی, اے میرے رب, मैंने मेरे बेटे दाऊद के लिए मेरी उम्र में से 60 साल हदिया दे दिए। कभी दुनिया की जिंदगी बाकी है तो अल्लाह आपने मेरे लिए जितनी उम्र मुकद्दर की हो उसमें से 60 साल मेरे बेटे दाऊद को दे दो। 40 आपने लिखी थी मेरी तरफ से 60, टोटल मिला के दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल का, अल्लाह इतना कर दो। बाज रिवायत में 40 है कि 40 मेरी उम्र में से दे दो, और वही ज्यादा राजे कौल मालूम होता है। लगता है कि ये 60 कुछ रावियों की तरफ से सहव हुआ है, गोया के 40 पहले से 40 दाऊद अलैहिस्सलाम ने हदिया, अरे आदम अलैहिस्सलाम ने हदिया दिया, लिहाजा दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 80 साल। इस तरह आदम अलैहिस्सलाम ने दरख्वास्त की। ये है बाप के दिल में औलाद की कमाल शफकत, कि औलाद की कम उम्र देख करके बाप खुद अल्लाह से दरख्वास्त करे कि अल्लाह मेरी उम्र का कुछ हिस्सा मेरी औलाद को इनायत फरमा दीजिए। ऐसे बड़े बूढ़े लोग होते हैं कि बच्चे बीमार हो जाते हैं तो कहते हैं कि अल्लाह ये बच्चे को जिंदा रखना, उठाना हो तो मुझे उठा ले तू, लेकिन इसको जिंदा रख, अभी तो मेरे बेटे ने कोई दुनिया देखी भी नहीं है। इस तरह बड़े बूढ़े लोग दुआ करते हैं। तो यही तरीका आदम अलैहिस्सलाम ने अपनाया। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, अंत वजाक, तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। यानी मैंने तो इनकी तकदीर में ये लिखा था, अब तुम ऐसी दरखास्त करते हो, तुम्हारी उम्र घटा के इनको हदिया दे रहे हो, तो तुम जानो और तुम्हारा मामला जाने। तुम दरखास्त करते हो तो मैं तुम्हारी उम्र में से लेकर के उनके अंदर जोड़ दू, तुम्हारे मामले के तुम मुख्तार हो, बस हो गया टोटल। चलो قال के फाइल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर ये आदम अलैहि सलाम जन्नत में चले गए। यानी फिर वो वाकिया पेश आया, या आदम उस्कुन अंत वाला, जितना अल्लाह ने चाहा जन्नत में आदम अलैहि सलाम रहे, फिर जन्नत से दुनिया में उतारे गए। दुनिया में आने के बाद आदम अलैहि सलाम यउद्दुल नफ्सी, अपनी उम्र के साल गिनते रहते थे, कितनी उम्र हुई मेरी, कितने साल हुए। ये मालूम हुआ कि ये उम्र को गिनना ये इंसान अव्वल से चली आ रही सुन्नत है। हर एक आदमी गिनता रहता है कि ले मैं 20 साल का हो गया, न अभी तक अब्बा मेरी मंगनी नहीं कर रहे, 22 का हो गया न अब्बा निकाह नहीं करवा रहे, पता नहीं कब करवाएंगे। यउद्दुल नफ्सी, हर एक आदमी अपनी उम्र गिनता ही रहता है, ये इंसान के फर्दे अव्वल से चला आ रहा है। तो आदम अलैहिस्सलाम अपनी उम्र मुबारक गिनते चले आ रहे हैं। इतने में जब उम्र पूरी हो गई तो मलिकुल मौत तशरीफ लाए, मलकुल मौत रूह कब्ज करने के लिए। तो आदम अलैहिस्सलाम ने मलिकुल मौत को कहा, कद अजिलता, बहुत जल्दी आ गए ने तुम तो लेने के लिए। मलिकुल मौत, बहुत जल्दी आए ने तुम तो लेने के लिए। कद कुतिबली अल्फ सनतिन, अल्लाह ने तो मेरी उम्र 1000 साल की लिखी हुई है मेरी तकदीर में, और तुम ये 40 साल बिफोर टाइम कैसे आ गए। अभी मेरी उम्र में 960 साल हुए, 40 साल अभी बाकी है, तुम कैसे आ गए मेरी रूह कब्ज करने के लिए। कौल बला, तो मलिकुल मौत कहने लगे, आदम बात तो ऐसी ही है कि अल्लाह ने तुम्हारी उम्र में 1000 साल लिखे थे, लेकिन तुम भूल गए, तुमने तुम्हारे बेटे दाऊद को 60 साल हदिये में दे दिए थे। तुमने तुम्हारे बेटे दाऊद को 60 साल की उम्र हदिये में दे दी थी, इसीलिए 940 परत लेने के लिए आ गए। इस रिवायत के अल्फाज के मुताबिक फजहद, आदम अलैहिस्सलाम ने इनकार किया कि नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं था, मलिकुल मौत ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मालूम है ये सिलसिला भी तब से ही चला आ रहा है, जो आमतौर पर लोग कहते हैं ना अपने मतलब के खिलाफ, कहते नहीं 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 ऐसा नहीं, वो तब से चल रहा है। فجحدت ذریته, تو آدم علیہ السلام کی اولاد بھی انکار کرنے والی بنی. یعنی فرد اول ابو الانسان حضرت آدم علیہ الصلات والسلام سے جو چیز چلی وہ ان کی اولاد میں بھی یہ سلسلہ آ گیا, چلا یہ سلسلہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے کیسے انکار کر ڈالا؟ فجاہدا, حالانکہ عالم غیب میں اللہ کے سامنے یہ معاملہ ہوا تھا, پھر کیسے انکار کیا آدم علیہ الصلات والسلام نے؟ تو بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ تعریض ہے, تعریض سری انکار نہیں ہے, چونکہ اللہ کے ساتھ جو معاملہ ہوا اس میں صراحتن کیسے انکار کر سکتے ہیں, یہ تعریض ہے. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام بھول گئے وہ واقعہ. کون سا؟ 60 یا 40 کی عمر داؤد علیہ السلام کو ہدیہ دی, وہ قصہ بھول گئے. اور اسی کی طرف قرآن میں اشارہ ہے کہ فَنَسِيَ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. تو کہا فَنَسِيَ میں ایک اشارہ اس واقعے کی طرف بھی ہو جاتا ہے کہ وہ بھول گئے, اور بھول میں کہنے لگے کہ میں نے کہاں دیے تھے, کہاں یہ معاملہ ہوا تھا. معلوم ہوا کہ اپنے فائدے میں نقصان کو آدمی بہت جلدی بھول جاتا ہے, کہ جہاں دیکھا کہ اپنے فائدے میں کوئی نقصان ہونے والا ہے تو آدمی بہت جلدی بھول جاتا ہے. فجحدت ذریته ونسی فنسیت ذریته, اور آدم علیہ السلام بھولے اسی لیے ان کی اولاد میں بھی بھولنے کا مادہ آیا. یعنی یہ بھولنے کا جو مادہ آیا نا کہ وہ وہیں سے چلا ہے کہ آدمی بھول جاتا ہے, کہ بھائی یہ کام تم آئے نہیں تھے کہ وہ بھول گیا تھا, کیا سبق ہونے والا ہے اس لیے میں حاضر نہیں ہو سکا. تو اس طریقے سے انسان بھول جاتا ہے. قال فمی یوم اذن امیر بالکتابی والشہودی, بس اسی وقت سے پھر حکم آیا کہ بھائی کوئی بھی معاملہ ہو لکھو اور گواہ قائم کرو, تاکہ پھر انسان عذر نہ کرے کہ میں بھول گیا تھا. چلو وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ. جی یہاں لکھ کے جانے کا, جس دن بھول جانے کا ڈر ہو نا, کیا سبق میں جانے کا ہے, ایسا لکھ کے جانے کا, یہاں کہیں یاد رہے کہ سبق میں جانے کا ہے. جی سنا, یہ موبائل جو آپ استعمال کرتے ہو اس میں بھی کچھ آتا ہے ایسا کہ لکھ کے رکھے اور ٹائم لگا دے تو وقت پر وہ کچھ آواز کرتا ہے اور یاد دہانی کرتا ہے, کرواتا ہے, ہوتا ہے نا ایسا کچھ, اس میں ریمائنڈر کیا کہتے ہیں اس کو, ہاں ریمائنڈر ہوتا ہے, تو اس کو اس کام میں استعمال کرو. چلو حضرت اسماء بنت یزید کہتی ہے, ارشاد فرما دیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم عورتوں کے پاس سے گزرے اور ہم کو سلام کیا. خصوصیات نبوت میں سے ہیں, یا یہ کہ فتنے سے امان ہو. پیچھے توجہ گزری. جی یہ طفیل ابن ابی بن کعب کہتے ہیں, یہ تابعی ہے, وہ آیا کرتے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت میں. یہ طفیل یاتی یعنی ان کا آنے جانے کا معمول تھا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت میں. فیغدو ماہو السو کی, اور ان کے ساتھ صبح صبح بازار جایا کرتے تھے. پھر جب ہم صبح میں بازار جاتے تھے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جس کسی پر سے بھی گزرتے تھے سب سلام کرتے تھے. ایسے بھی مسلمانوں کو آپس میں سلام کرنا چاہیے. اور یہ جلیل القدر صحابی بازار سے گزرے تو سب لوگ سلام کرتے تھے. سقات, سقات کہتے ہیں کباڑی کے تاجر, کباڑی بھنگار والے, وہ ہے سقات. اس جو بھنگار پستی وغیرہ بیچنے کا کام کرتے ہو, اسی طریقے سے ہر بیچنے والے, اسی طرح مسکین, ولا احدن, ہر کسو ناکس, ہر کوئی حضرت عبداللہ ابن عمر کو سلام کرتے تھے. تو فیل کہنے لگے کہ یہ معمول تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر بازار جاوے تو سب سلام کرے. کا ایک دن میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ معمول کے مطابق مجھے بازار میں لے جانے لگے. فستتبعنی الی السوق, حضرت عبداللہ ابن عمر نے مجھ سے مطالبہ کیا چلو بازار جائیں گے. تو میں نے دھیرے سے کہا حضرت بازار جا کے کیا کریں گے, وما تصنع فی السوق, آپ بازار لے جاتے ہو لیکن بازار جا کے کریں گے کیا؟ اس لیے کہ آپ تو کسی بیچنے والے کے پاس رکتے نہیں ہو. بازار جانے کا فائدہ کیا؟ بازار میں قسم قسم کی چیزیں ہوتی, آپ تو کسی دکاندار لاری والے کے پاس رکتے نہیں ہو. ولا تسألوا عن السلع, بھاؤ بھی پوچھتے نہیں ہو. ولا تصوموا بها, کسی تاجر سے بھاؤ تال بھی نہیں کرتے ہو. اور بازار کی مجلس میں کسی کے پاس بیٹھتے بھی نہیں ہو. تو آپ کے ساتھ بازار جانے کا فائدہ کیا؟ بازار جاوے آدمی کچھ کھاوے, کچھ خریدے, کچھ بھاؤ تال کرے. تو بازار کے جو بنیادی مقاصد ہے اس میں سے ایک مقصد بھی آپ کے ساتھ پورا ہوتا نہیں ہے. خالی آٹے پھیرے مارنے جانے کا مطلب کیا؟ اس سے بہتر کیا, فجلس بنا ہا ہونا نتحدث, ہم کو یہیں بیٹھے ہم اور بیٹھ کر ہم گفتگو کریں گے. یہی بات, بٹھاؤ ہم کو یہاں پر, ہم یہیں بیٹھ کر کے گفتگو کریں گے. خالی بازار میں جانے کا کیا مطلب؟ جب یہ بات طفیل نے کہی تو حضرت عبداللہ ابن عمر چونکہ بڑے ہیں, طفیل ان کے شاگرد ہے, اور بڑے اپنے چھوٹوں کو اس طرح کے جملے کہہ سکتے ہیں. یہ اس روایت سے ثابت ہوا کہ بڑے اپنے چھوٹوں کو اس طرح کے تنبیہی انداز میں جملے کہہ سکتے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے طفیل کو کیا کہا؟ یا ابا بطنین, اے پیٹو. ابا بطن کس کو کہتے ہیں؟ نمبر ایک, جس کا پیٹ بڑا ہو. جس کا پیٹ بڑا ہو, بعض لوگ جو ہے نا بہت کھاتے ہیں اس کو بھی پیٹو کہتے ہیں, اور جن کا ٹون بڑی ہو ان کو بھی پیٹو, ابا بطن کہتے ہیں عربی میں, ہمارے یہاں پیٹو کہتے ہیں اس کو. بعض حضرات یہ کہتے ہیں, اور وہی زیادہ اچھا معلوم ہوتا ہے, کہ علم کے شوقین کو بھی ابا بطن کہا جاتا ہے. جو علم کا شوقین ہو اس کو بھی ابا بطن کہتے ہیں. جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے شیخ بطین, ان کے علم کے شوق کی وجہ سے. تو یہ جملہ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا, اور حضرت طفیل ذا بطن تھے. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اب بازار جانے کی حکمت سمجھائی. فرمایا انما نقدو من اجل السلام, ہم جو بازار میں جاتے ہیں وہ سلام کی وجہ سے جاتے ہیں. نسلم علی من لقیناہ, جس سے بھی ہماری ملاقات ہوگی ہم سلام کریں گے. دیکھیے کیسے یہ حضرات سلام کی اہمیت کو سمجھتے ہیں, سلام کے اجر کے کیسے حریص ہیں, سلام کے اجر کو حاصل کرنے کے کیسے لالچی لوگ ہیں, کہ صرف سلام والی دعا اور اس کا ثواب کمانے کے لیے بازار تشریف لے جا رہے ہیں, تاکہ جو ملے سلام جواب ہو اور اس کے اوپر جواب ملے اور جنت اور محبت کی بشارت حاصل ہو جاوے. یہ تو ملنے کے باوجود سلام نہیں کرتے. جی دیکھتے رہنا مفتی صاحب آ جا کے بتا دینا.
قال لفلان في
یہ ازق کا جو لفظ ہے نا کسرے کے ساتھ جب پڑھا جائے تو اس کے معنی آتے کھجور کا خوشہ اور فتح کے ساتھ پڑھا جائے تو کھجور کا درخت اور یہاں روایت میں درخت مراد ہے اس لیے فتح کے ساتھ پڑھنا چاہیے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے لفلانن فلان آدمی کا میرے باغ میں ایک کھجور کا درخت ہے. دیکھو اس زمانے میں یہ سلسلہ بھی تھا, زمین کسی کی اور درخت کسی دوسرے کا. تو کہا حضور فلان آدمی کا ایک کھجور کا درخت میرے باڑے میں ہے, میرے پلاٹ میں ہے, میری زمین میں ہے, میرے کھجور کے درخت میں ہے. وَإِنَّهُ قَدْ آزَانِ مَقَانُ عَزْقِهِ اور اس کے درخت کے میری زمین میں ہونے کی وجہ سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے کہ اس کا درخت جو میری زمین میں ہے اس کی وجہ سے مجھے تکلیف. کیوں تکلیف؟ اس لیے کہ وہ اپنے درخت کی دیکھ بھال کرنے کے لیے میری زمین میں آئے گا, وہ اپنے درخت کو پانی پلانے کے لیے میری زمین میں آئے گا, وہ اپنے درخت کے پھل توڑنے کے لیے میری زمین میں آئے گا, وقت بے وقت وہ میری زمین میں چکر لگائے گا اور مجھے تکلیف پہنچتی ہے. یہ انہوں نے شکایت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو پیغام بھیجا. کس کو پیغام بھیجا؟ کھجور کا درخت جس کی مالکی میں تھا اس کو. کیا پیغام بھیجا؟ انبعنی ازقک, تیرے کھجور کا درخت تو مجھے بیچ دے, تاکہ حضور کو بیچ دے وے اور حضور حضرت جابر کو دے دے وے. اب جب بیچ دیں گے اور حضرت جابر کی ملکیت میں آ جائے گا تو پھر اس آدمی کے آنے جانے کی وجہ سے تکلیف کا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا. کب بیچ دو؟ اس نے کہا نہیں میں نہیں بیچوں گا. تو یہ جو نہ کہا ہے نا انہیں بیچنے کے بارے میں, تو شرح اس کی توجیہ یوں کرتے ہیں کہ بعض مرتبہ بڑوں کو کوئی چیز بیچنے سے شرم آتی ہے آدمی کو کہ بھئی میں ایک صحابی ایک امتی اور نبی کو میں کھجور کا درخت بیچوں, شرم آتی ہے. اسی لیے انہوں نے منع کرے حضور میں نہیں بیچوں گا آپ کو میں نہیں بیچ سکتا. یہ دوسری بات. تو حضور نے فرمایا فہب لی, نہیں بیچے تو ہدیہ کر دو مجھے, چلو نہیں بیچتے تو. اس نے کہا نہیں ہدیہ بھی نہیں کروں گا. تیسری آفر, تو مجھے یہ کھجور کا درخت بیچ دے جنت کے درخت کے بدلے میں, یعنی اللہ تمہیں جنت میں درخت دیں گے اس کے بدلے میں بیچو. کہا نہیں میں نہیں بیچ دوں گا اس کے بدلے میں بھی. تو بے بھی سمن تیار نہیں, ہبا تیار نہیں, آخرت کے سودے کے لیے بھی تیار نہیں, کسی طرح بھی وہ تیار نہیں ہے. اب شرح یہاں پر یہ لکھتے ہیں کہ ان کا انکار کرنا, حالانکہ وہ آدمی مسلمان ہے صحابی ہے پھر بھی کیوں انکار کر رہے ہیں؟ نمبر ایک, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا تھا, سفارش کی تھی. اور معلوم ہوا کہ حکم الگ ہے سفارش الگ ہے. جیسے کہ وہ شادی والے معاملے کے اندر بھی, وہ باندی کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اختیار دیا, حکم نہیں دیا. جب حضور نے ان کو شادی کے لیے کہا تو انہوں نے صاف سوال کیا, حضور آپ مشورہ دیتے ہو کہ حکم کرتے ہو؟ مشورہ ہے تو میری طرف سے انکار ہے, مجھے ان سے نہیں رہنا ہے, اور حکم ہے تو انکار ہی نہیں کر سکتے. اسی لیے انہوں نے بھی جو ہے ایک شفاعت اور درخواست تھی اس لیے انکار کیا. دوسری توجہ, ابھی یہ نئے نئے ایمان لائے تھے اور حضور کی صحبت ان کو نصیب زیادہ نہیں ہوئی. جب حضور کی صحبت میں کچھ دن رہیں گے اور حضور کی صحبت کی برکت سے پروان چڑھیں گے, پھر وہ مزاج نبوت پر آئیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منشے پر کامل اتریں گے, اس لیے ابھی ابھی انہوں نے انکار کیا. نمبر تین, باش شرح نے اس کو طبیعت کی سختی پر محمول کیا ہے کہ ان کا مزاج ہی ایسا سخت تھا तबीयत ही ऐसी सख्त थी इसलिए इन्होंने मना कर दिया। अब जब इन्होंने इनकार कर दिया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तशबीह दी, देखो कितनी जानदार तशबीह है, मा रअयतुल्लज़ी हुवा अबखलु मिनका इल्लल्लज़ी अबखलु बिस्सलाम, तुमसे बड़ा बखील मैंने दुनिया में कोई नहीं देखा, तुमसे बड़ा बखील दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, तुमसे बड़ा कोई बखील नहीं देखा, मगर वो आदमी जो सलाम में बखीली करे, यानी जो आदमी सलाम में बखील करे वो सबसे बड़ा बखील और सेकंड नंबर के बखील तुम, जिसने बेचने से भी इनकार किया, हिबा से भी इनकार किया, हर चीज से इनकार, वो सेकंड नंबर के बखील तुम। तो यहां सलाम न करने वाले को नंबर अव्वल का बखील नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करार दिया।